الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومهدينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام علماء کرام اور ارباب عام اور خاص میرے دوستوں جوانوں میرے بھائیوں بزرگوں مدرسے کے ایک طالب علم نے ابھی سورہ والضحا پڑھی میں نے سوچا کہ اسی پر سیرت فضیلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ہو جائے اس لیے کہ مفسرین فرماتے ہیں سورہ واللیل کو اس سے پہلے کی سورت کو سیرت ابو بکر اور اس سورت کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عنوان دیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ ربیع الاول کے مہینے میں اشتہارات چھپتے ہیں کبھی میلاد النبی سے کبھی ذکر النبی سے اور کبھی محفل میلاد سے اور کبھی سیرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کیا کبھی اور کیا تو ہمارے نوجوان کنفیوز ہوتے رہتے ہیں یہ کیا ہے مقصود سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے میلاد کا کوئی منکر نہیں ہے یاد رکھو میلاد کا کوئی منکر نہیں ہے یہودی بھی مانتا تھا کہ دنیا میں محمد نامی آخری نبی تشریف لائے مانتا ہے اور مانتا تھا عیسائی بھی مانتے تھے اور مانتے ہیں کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. مجوسی بھی مانتے ہیں, سکھوں کو پوچھو تو وہ بھی بتائیں گے کہ مسلمان کے آخری نبی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہندو کو پوچھو تو وہ بھی بتائیں گے, کوئی منکر نہیں. مسلمانوں کو پوچھو, غیر مسلم کو پوچھو, سبھی کو پتا ہے اور سبھی مانتے ہیں کہ آخری نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں. اس لیے اس پر دلائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں یہاں بیٹھے بیٹھے کہوں یہ مسجد ہے, یہ منارہ ہے اور اس کا منبر ہے, اس کا محراب ہے, تو اس میں سے ایک 10 سالہ بچہ کھڑے ہو کر مجھے کہے گا مول صاحب مسجد کی تعریف بیان کرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں پتا ہے یہ مسجد ہے, اس کا منارہ ہے, اس کا منبر ہے اور اس کے دروازے ہیں, سب کچھ ہے. چاہیے تو تھا کہ مسجد کے فضائل بیان کیجئے, مسجد کی عظمتیں بیان کیجئے, مسجد کے آداب بیان کیجئے, مسجد کی ضروریات کو بیان کیجئے. اسی طریقے سے چونکہ اگر کوئی آدمی مسجد کا مخالف بن جائے, جیسے میں نے کہا بھائی یہ مسجد ہے, ایک سکھ کھڑا ہو جائے نہیں نہیں یہ مسجد نہیں, یہ گرودوارا ہے, یا مسجد نہیں یہ ٹیمپل ہے, ہندو لوگ کھڑے ہو جائے, تو اب اس کے مقابل میں دلائل بیان کیے جاتے ہیں کہ بھائی یہ مسجد ہے, اس کی فلاں سائن مسجد کی سائن ہے, فلاں چیز مسجد کی سائن ہے, تب بیان کیا جاتا ہے. یہاں تو سارے ہی موافق ہے کہ مسجد ہے, یہودی بھی کہتا ہے یہ مسجد ہے, عیسائی بھی کہتا ہے مسجد ہے, کافر بھی کہتا ہے, مسلمان بھی کہتا ہے, اس کے دلائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دلائل تو اس کے بیان کیے جائیں گے جس کی مخالفت کرنے والے دنیا میں پیدا ہوئے اور پیدا ہو رہے ہیں. یہودی بھی نبی کے میلاد کا منکر نہیں ہے لیکن نبی کی سیرت کا منکر ہے, عیسائی نبی کے میلاد کا منکر نہیں ہے نبی کی سیرت کا منکر ہے, مجوسی نبی کی میلاد کا منکر نہیں ہے نبی کی سیرت کا منکر ہے. سکھ کو دیکھو, ہندو کو دیکھو, دنیا کے کافروں کو دیکھو, وہ نبی کی میلاد کا منکر نہیں, وہ منکر ہے تو نبی کی سیرت کا منکر ہے. تو بیان تو کیا جائے گا, علماء اور خطاب کرنے والے سیرت کو بیان کریں گے, میلاد کو بیان کرنا مقصود نہیں. خطاب بھی بڑا اچھا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ایک مول صاحب کھڑے ہو جائیں اور دوسرے محتمیم صاحب مدرسے کے اس کو پوچھیں بھائی میری ایک بچی ہے حفیظہ ہے عالمہ ہے, آپ کے مدرسے سے ایک طالب علم فارغ ہوا ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسا ہے, میں چاہتا ہوں اس لڑکے کی میری لڑکی سے شادی کرا دوں, تو محتمیم صاحب کھڑے ہو جائے اور یوں کہنے لگے بچہ اس کے اندر بڑی خوبیاں ہیں, ارے ایک تو بتاؤ, کہا یہ بچہ جمعہ کے دن پیدا ہوا, یہ خوبی, کہا اور کوئی خوبی ہے, فرمایا جمعہ کے دن میں جمعہ کی نماز کے وقت پیدا ہوا, اور کوئی خوبی, کہا محرم کے مہینے میں پیدا ہوا, اور کوئی خوبی ہے, کہا 10 محرم کو پیدا ہوا. تو وہ مول صاحب کہیں گے میں اس کے میلاد کا پوچھ نہیں رہا ہوں, میں پوچھ رہا ہوں اس کے حالات کا, اس کے اخلاق کیسے ہیں, اس کے اعمال کیسے ہیں, اس کی سنتور و طریق کیا ہے, اس کے اطوار کیا ہے, اس کی زندگی کیسی ہے, اس کا پوچھ رہا ہوں. ہم دنیا میں اپنی لڑکی کی شادی کے لیے ایک لڑکی کے اخلاق کو, حالات کو اور اس کے اطوار کو, اس کے گفتار کو, اس کی رفتار کو, اس کی زندگی کا ہم پوچھتے ہیں, اور وہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت کے بغیر نہ دنیا میں کام چل سکتا ہے, نہ قبر میں چلے گا, نہ قیامت میں چلے گا, پھر صرف میلاد ہی بیان کر کے کام ختم کر دیا, اس کی سیرت کے کوئی تذکرے ہی نہیں, کوئی تذکرے ہی نہیں, اس کی سنتوں کے کوئی تذکرے ہی نہیں, اس کے اخلاق کے کوئی تذکرے ہی نہیں, اس کی سیرت کیسی ہے. 1400 سال ہو گئے سیرت لوگ بیان کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, بقول قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے 50 سال تک دارالعلوم دیوبند میں اہتمام کیا, محتمیم رہے, اپنی کتاب میں بڑی عمدہ بات بیان فرماتے ہیں, فرماتے ہیں قرآن کریم کے 30 پارے ہیں اور قرآن کریم کی 7 منزلیں ہیں اور قرآن کریم میں 540 رکوع ہے, 114 سورتیں ہیں, قرآن کریم میں 6666 قرآن کی آیتیں ہیں,
1771 قرآن کے مد ہے، 1274 قرآن کے اندر تشدید ہے، اور 321,250 قرآن کے حروف ہے۔ قاری تیب صاحب فرماتے ہیں یہ قرآن کے حروف نہیں، یہ نبی کی سیرت کے پروف ہے۔
تکبیر
اللہ اکبر،
شان رسالت
محمد رسول اللہ،
ماشاءاللہ، شان رسالت محمد الرسول
اللہ، نعرہ تکبیر
اللہ،
تاجدار ختم نبوت
زندہ باد،
شان صحابہ
زندہ باد،
علماء اہل سنت
زندہ باد۔
بقول حضرت مولانا دین پوری، عبد الشکور دین پوری رحمہم اللہ، بڑی اچھی بات بیان فرماتے ہیں، فرمایا ساتوں زمین کو، ساتوں آسمان کو، اور ان تمام کو ملا کر اس کے کاغذات بنا دیے جائیں، اور ساری دنیا کے درخت جتنے ہیں اس کو کاٹ کاٹ کر اس کی قلم اور پین بنا دی جائیں، اور ساتوں آسمان کے فرشتے، وما یعلم جنود ربک الا ہو، کتنے فرشتے ہیں اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، پہلے آسمان سے لے کر ساتوں آسمان کے فرشتے سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھنا شروع کرے، کاغذات ختم ہو جائیں گے، پین ختم ہو جائے گی، درختوں سے بنی ہوئی پین ختم ہو جائے گی، ساتوں سمندر دنیا میں جتنا پانی ہے اس کی روشنائی جو بنائی گئی وہ ختم ہو جائے گی، لیکن نبی کے بال جو زلف بال ہے ایک بال کی بھی سیرت بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں اللہ کی ذات اور صفات کا ذکر ہے، جہاں کہیں اللہ کی ذات کا اور صفات کا ذکر ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں احکام بیان کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں تعلق مع اللہ کو بیان کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت والی زندگی ہے، اور جہاں کہیں خدمت خلق کو بیان کیا ہے، مخلوق کی خدمت کا ذکر آیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوت والی کی زندگی ہے، جلوت والی زندگی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں عذاب اور جہنم کا ذکر آیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم و غصے کا اظہار ہے۔ قرآن علم ہے، نبی عمل ہے، قرآن اجمال ہے، نبی اس کی تفصیل ہے، قرآن متن ہے، نبی اس کی شرح ہے، قرآن ذکر ہے، نبی مذکر ہے، قرآن واعظ ہے اور نبی واعظ ہے، قرآن نور ہے، نبی سراج منیر ہے، قرآن رحمت ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، قرآن سورہ الحمد سے ناس تک یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سر کے بالوں سے پیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ سورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کی سیرت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ زندگی 1400 سال پورے ہو گئے، کتنے محقق، مدبر، کتنے خطیب، کتنے مؤلف، کتنے محدث، کتنے مفسر، کیسے کیسے لوگ آئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو بیان کرتے 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 چلے گئے۔ بقول مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کے، دنیا میں سبھی آئے لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا، دنیا میں سبھی آئے لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا، لیکن مکہ میں ایسا ایک انسان محمد عربی آیا، جو آیا تو آتا ہی چلا گیا، جو پھیلا تو پھیلتا ہی چلا گیا، جو فلا تو فلتا ہی چلا گیا، جو بڑھا تو بڑھتا ہی چلا گیا، قیامت تک اور قیامت کے دن اور جنت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان باقی رہے گی۔ اسی لیے میں نے یہ سورت جو پڑھی ہے سورہ والضحا واللیل اذا سجا، میں اس کی تفصیل میں زیادہ جانا نہیں چاہوں گا، مختصر آپ سمجھیں گے اللہ کیا کہتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ کتنی تعریف کر رہا ہے۔ حالانکہ ایک بات ام جمیل نے کہی تھی، ایک بات ابو لہب کی بیوی نے ایک بات کہی تھی, ودعت ربک نعوذ باللہ, تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا. اقرا باسمی ربک الذی خلق کی یہ پانچ آیتیں اتری, اس کے بعد کچھ عرصے وہی بند ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دار ارکم میں تشریف فرما تھے, دار ارکم میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کو صحابہ کرام کے ساتھ. اس وقت یہ عورت آئی ام جمیل بدبخت, بقول امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کے, اس نے آ کر کہا تیرے, ایک روایت میں ہے شیطان جو تیرا دوست تھا نعوذ باللہ اس نے تجھے چھوڑ دیا, یہ تیرے ساتھی نے تجھے چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی, آسمان کی طرف, اور آنکھوں سے آنسو آئے اور بزبان حال کہنے لگے اللہ اگر یہ مجھے ساحر کہے, یہ مجھے ساحر کہے, جادوگر کہے منظور ہے, اگر یہ مجھے پاگل مجنون کہے منظور ہے, میرے راستے میں کانٹے بچھائے منظور ہے, مجھے گالیاں دیں یہ بات منظور ہے, لیکن خدا تیری توحید پر, یہ تیری توحید پر زبان نکالے اے اللہ مجھے منظور نہیں ہے. یہ بات کہتے ہوئے اپنی نگاہ کو نیچی کی کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا, دوحا کی قسم, رات کی اندھیرے کی قسم, تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے تعلق توڑا ہے. والضحا کی تفسیر اللہ اکبر, بقول ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کیا تفسیر فرماتے ہیں بیان القرآن میں, والضحا کے معنی ایک خوبصورت چہرے والے, خوبصورت چہرے والے, واللیل اذا سجا, اور کالے کالے زلفوں والے. ایسے چہرے کو پیدا کر کے, ایسے زلفوں کو پیدا کر کے میں تجھے کہاں چھوڑنے والا تھا اور میں تجھ سے کہاں تعلق توڑنے والا تھا. اور بعض مفسر فرماتے ہیں والضحا دین کی قسم, واللیل اذا سجا رات کی قسم, دین اور رات کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں, گویا اللہ زمانے کی قسم کھاتا ہے کہ زمانے کی قسم, رات کی قسم, دین کی قسم, ما ودعک ربک وما قلا, تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے تعلق توڑا ہے. اگر چھوڑتا ہے یا تعلق توڑتا ہے تو دو ہی چیز ہے, یا تو حالات کی وجہ سے ہم یہاں آ گئے, پاکستان سے, ہندوستان سے, بنگلہ دیش سے, کچھ حالات کی وجہ سے آ گئے کمانے کے لیے, یا تعلق ٹوٹ گیا دو بھائیوں میں, دو خاندانوں میں ناراضگی ہو گئی تو تعلق ٹوٹ گیا. تو تعلق ٹوٹتا ہے یا تو حالات کی وجہ سے یا تو ناراضگی کی وجہ سے, اللہ نے دونوں لفظ استعمال فرمائے, ما ودعک ربک وما قلا, نہ تیرے رب نے تجھ سے تعلق توڑا ہے اور نہ تجھے چھوڑا ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
دونوں چیز, نہ تجھ کو چھوڑا ہے نہ تجھ سے تعلق توڑا ہے. یہ کہتے رہے, کہنے دے انہیں, کہنے دے. آگے اللہ نے فرمایا انہوں نے ایک بات کہی, میں تجھے, میں تمہاری تعریف میں ان لوگوں کو 11 باتیں کہتا ہوں, اور اللہ آیت اتارتا چلا گیا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے میرے نبی, تیرا ہر لمحہ, ہر گھڑی, ہر سیکنڈ, پچھلے سیکنڈ سے, پچھلی گھڑی سے, پچھلے دن سے بہتر سے بہتر, بہتر سے بہتر بنتا چلا جائے گا. تیرا رب نہ تجھے چھوڑنے والا ہے نہ تجھ سے تعلق توڑنے والا ہے. کیسے میرے نبی, آپ کا ماں کے پیٹ میں آنا, بچہ دانی میں آنا, یا عالم ارواح میں رہنے سے بہتر. وللآخرت خیر لک من الاولى, میرے نبی آپ کا دنیا میں پیدا ہونا, تشریف لانا, یہ ماں کے پیٹ میں رہنے سے بہتر ہے. وللآخرت خیر لک من الاولى, میرے نبی آپ کا بچپن آپ کی ولادت سے بہتر ہے. وللآخرت خیر لک من الاولى, میرے نبی آپ کا لڑکپن آپ کے بچپن سے بہتر ہے. وللآخرت خیر لک من الاولى, میرا نبی آپ کی جوانی آپ کے لڑکپن سے بہتر ہے. وللآخرت خیر لک من الاولى, میرا نبی آپ کا خاموش رہنے سے مکہ میں تبلیغ کرنا یہ خاموشی سے بہتر ہے. وللآخرت خیر لک من الاولى, آپ کا تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے جانا یہ مکہ میں رہنے سے بہتر ہے. وللآخرت خیر لک من الاولى, میرا نبی آپ کا جوانی میں شادی نہیں کرنا، شادی نہ کرنے سے بہتر ہے۔ وللآخرت خیر لک من الاولا، میرا نبی آپ کا مکہ چھوڑ کر شام میں تجارت کے لیے جانا، یہ تجارت میں نہ جانے کے لیے بہتر ہے۔ وللآخرت خیر لک من الاولا، میرا نبی آپ کا ہجرت کر کے مدینہ جانا، ارے بلکہ یوں کہو مکہ میں رہ کر آسمان پر جانا، معراج میں جانا، یہ مکہ میں رہنے سے بہتر ہے۔ والآخرت خیر لک من الاولا، میرے نبی آپ کا سواری پہ بیٹھ کر آسمان پر جانا، یہ مکہ میں رہنے سے بہتر۔ والآخرت خیر لک من الاولا، اور ایک عجیب بات، آپ کا ابو بکر کی کندھوں پر بیٹھ کر ہجرت کر کے مدینہ جانا، یہ جبرائیل کی سواری پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ خیر لک من الاولا، آپ کا مدینہ تشریف لے جانا، یہ مکہ میں رہنے سے بہتر ہے۔ وللآخرت خیر لک من الاولا، آپ کا احد میں جانا، یہ مدینہ میں رہنے سے بہتر ہے۔ وللآخرت خیر لک من الاولا، آپ کا احد میں جانا، یہ آپ کا احد میں جانا بدر میں جانے سے بہتر ہے۔ وللآخرت پھر حنین میں، پھر تبوک میں، پھر فتح مکہ میں، سارے غزوات میں جانا، یہ نہ جانے سے بہتر ہے۔ وللآخرت خیر لک من الاولا، آپ کا انتقال فرما جانا، یہ انتقال نہ کرنے سے بہتر ہے۔ وللآخرت خیر لک من الاولا، آپ کا قبر میں تشریف لے جانا دنیا میں رہنے سے بہتر ہے۔ وللآخرت خیر لک من الاولا، اے میرا نبی آپ کا، اے میرا نبی آپ کا قیامت کے دن میدان محشر میں اٹھنا، یہ قبر میں سونے سے بہتر ہے۔ وللآخرت خیر لک من الاولا، اے میرا نبی آپ کا مقام محمود پر 7 دن 7 رات سجدہ کرنا، یہ میدان محشر میں کھڑے رہنے سے بہتر ہے۔ وللآخرت خیر لک من الاولا، اے میرے نبی آپ کا حوض کوثر پر کھڑے ہو کر امت کے ولیوں کو پانی پلانا، یہ مقام محمود پر سجدہ کرنے سے بہتر ہے۔ وللآخرت خیر لک من الاولا، آپ کا پل صراط پر کھڑا رہنا اور امت کو جنت کی طرف لے جانا اور بھیجوانا، یہ حوض کوثر پر کھڑے ہونے سے بہتر ہے۔ وللآخرت خیر لک من الاولا، آپ کا جنت میں بلکہ اعلی جنت میں جانا، یہ پل صراط پر کھڑے رہنے سے بہتر ہے۔ وللآخرت خیر لک من الاولا، ما ودعک ربک وما قلا، اے میرا نبی آپ کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر سے بہتر بہتر ہوتی چلی جائے گی، تیرا رب نہ تجھے چھوڑنے والا ہے اور نہ تجھ سے تعلق توڑنے والا ہے۔
اللہ اکبر، سبحان اللہ۔
اور اسی پر بس نہیں کیا، اسی پر بس نہیں، ولسوف یعطیک ربک فترضى، علماء یہاں بیٹھے ہیں انہیں پوچھ لیجئے یہاں پر کیا لفظ ہے یعطی کا، مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کا مطلب حال میں بھی اور آئندہ جب بھی مانگے گا میں تجھے دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔
سبحان اللہ۔
ولسوف یعطی کا ربک فترضى، جب بھی، فی الحال مدینے میں بیٹھے، بارش نہیں، آگ اٹھاؤ نبی، ہاتھ اٹھاؤ بھی ہاتھ نیچے نہیں جائے گا، اس سے پہلے بارش بھیج دوں گا۔
اللہ اکبر۔
میرے نبی آپ مکہ والے پوچھ رہے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے کرو، اشارہ کرے گا، آپ کے اشارے سے میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، کیا راضی ہو جائیں گے؟ جلبیب کا چہرہ خراب ہو گیا، اب ہاتھ پھیر دیں گے، چہرہ نارمل ہو جائے گا، آنکھ سے آنکھ نکل گئی، آپ ہاتھ اٹھا کر اس کو رکھ دیں گے، میں اس آنکھ کی روشنی زیادہ کر دوں گا دوسری آنکھ سے۔
اللہ،
فی الحال بھی راضی، آئندہ بھی، جب کبھی تم مانگو گے، ابھی مانگو گے تو ابھی دوں گا، اور بعد میں مانگو گے تو بعد میں دوں گا، قیامت میں مانگو گے قیامت میں دوں گا۔ ولسوف یعطیک ربک، اور بھی عجیب بات دیکھو وہاں پر کیا کہا، وللآخرت خیر لک من الاولا، لک کا ذکر ہے، کاف، تیرے لیے بہتر ہے، آخرت تو سبھی کے لیے بہتر، ہر بندہ چاہتا ہے میرے لیے بہتر ہو، ہر نبی چاہتا، ہر ولی چاہتا ہے، ہر کتب ابدال چاہتا ہے آخرت میرے لیے بہتر ہو، یا اللہ کیا فرماتے، خیر لک، تیرے لیے بہتر ہے۔ اس پر ایک نقطہ عجیب مفسرین نے بیان فرمایا کہ قیامت کا دین ہوگا، قیامت کا دین ہوگا، سارے امت اپنی قبروں سے نکلے گی، دوڑے گی میدان محشر میں، کہاں جائے گی؟ بخاری کی روایت، مسلم شریف کی روایت، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائے گی اور کہے گی آپ سفارش کر دیجئے تاکہ حساب کتاب شروع ہو جائے، تو سارے انبیاء یکے بعد دیگرے آدم علیہ السلام فرمائیں گے، مسلم شریف کے الفاظ ہے، ان ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلا ولم یغضب بعدہ مثلا، اللہ اتنے جلال میں ہے، اتنے جلال میں ہے، میں آدم کی کیا مجال ہے کہ اللہ کے سامنے جا کر تمہاری سفارش کر سکوں، نفسی نفسی مجھے تو اپنی فکر ہے، جاؤ آگے جاؤ فلاں نبی کے پاس جاؤ، فلاں نبی کے پاس جاؤ، وہ تو نیکسٹ نبی، تو نیکسٹ نبی، تو دی نیکسٹ نبی، تو دی نیکسٹ نبی، انٹل آل دی انبیاء علیہ السلام دے ول فنش اینڈ دے ول کم ٹو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس تشریف لائیں گے، اس وقت یہ خیر لکا، یہ تیرے ہی لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ سوالیاں ہوتا ہے کہ جب دنیا میں پتا ہے کہ سفارش شفاعت کبریٰ جس کو کہا جاتا ہے وہ تو بتلا دیا ہے، کس کے لیے ہے؟ آخری نبی جناب
محمد رسول اللہ
کے لیے ہے، شفاعت کبریٰ بتلا دیا، تو پھر سارے نبی کے پاس بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ سارے انبیاء کے پاس کیوں بھیجا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کیوں بھیجا ہے؟ اس کا جواب محدثین نے بڑا عجیب دیا، اللہ اکبر، قربان جاؤں اللہ اکبر علامہ عثمانی رحمۃ اللہ پر کیا عجیب جواب دیا، فرمایا تاکہ پچھلی امت میں سے کوئی آدمی کھڑا ہو کے یہ نہ کہیں کہ یہ سفارش تو میرا نبی بھی کر سکتا تھا، یہ سفارش تو میرا نبی بھی کر سکتا تھا، سب کی پہلے نفی کروائی۔ حضرت آدم نے فرمایا میں نہیں کر سکتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں نہیں کر سکتا، موسیٰ علیہ السلام میں نہیں کر سکتا، سب کی نفی ہو گئی، تب جا کر اب پتا چلا کہ اگر کر سکتے ہیں تو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم
یہی کر سکے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، جب بھی مانگیں گے دنیا میں قیامت میں آپ کو راضی کر دوں گا۔ دیکھو نا قرآن کریم کے دوسرے پارے میں کیا ہے، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کیا لفظ ہے قرآن کا، اب دیکھو تو صحیح، یہی لفظ سورہ واللیل میں بھی ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ابوبکر صدیق کے لیے فرمایا یہاں پر، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، فِي السَّمَاءِ، نماز میں کھڑے ہیں، بقول بعض مفسرین کے مسجد قبلتین کی طرف ایک صحابی بیمار تھے، ان کی خدمت، ان کی خبر گیری کے لیے تشریف لے گئے، بیمار تھے، وہاں ظہر کا وقت ہو گیا، چلو یہی نماز پڑھ لیتے ہیں، یہی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس وقت گویا آپ ظہر کی نماز میں کھڑے ہیں، دوسری رکعت میں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، نگاہ جا رہی ہے آسمان کی طرف، نماز میں اگر ہم نگاہ کریں گے، ہم نگاہ کریں گے تو علماء کہیں گے تیری نماز مقروح ہو گئی، آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تیری نگاہ نہ رکھے، تیری آنکھوں کی روشنائی نہ کھینچے، لیکن اللہ کے رسول قد نرا تقلب وجهك فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، چاہیے تو تھا کہ نماز ختم ہو جاتی پھر جبرائیل تشریف لاتے اور کہتے اب عصر کی نماز سے آپ چہرہ کعبے کی طرف کر لینا، بیت المقدس کی طرف نہیں، لیکن وہی بات، جب بھی مانگو گے ہم تمہیں دیں گے، تو راضی ہو جائے گا۔ دو رکعت ہوئی، دو رکعت ابھی ظہر کی باقی ہے اور آپ کی وشیس ہے کہ یہ میرا چہرہ کعبے کی طرف، میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے قبلے کی طرف ہو جائیں، ادھر کی طرف میرا چہرہ ہو جائیں۔ اللہ نے دوسری رکعت میں جبرائیل کو کہا جاؤ نا، انہیں کہہ دو کہ اپنا چہرہ پھیر دو، اب کعبے کی طرف کر لو، آپ تو گئے ہوں گے مسجد قبلتین میں بھی دیکھا ہوگا، ادھر بیت المقدس ہے اور ادھر کعبہ ہے، اب علماء فرماتے ہیں کہ کیا ہوا، ہوگا اگر نبی علیہ السلام ویسے گم جائیں تو کیا ہوگا؟ بچے آگے ہو جائیں گے, صحابہ اس کے پیچھے ہو جائیں گے, اور امام تو اس کے پیچھے ہو جائے گا, نماز کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے نماز میں, آگے تشریف لا رہے, صحابہ پیچھے تشریف لا رہے, بچے پیچھے جا رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں ارے بزبان حال صحابہ سے پوچھا نماز میں چل رہے ہو, نماز تو نہیں ٹوٹی؟ فرمایا جدھر ہمارے نبی وہی ہمارا قبلہ ہے.
سبحان اللہ,
جدھر وہ گھومے ادھر ہم گھوم جائیں گے. اللہ نے فرمایا فلنولینک قبلۃ, آپ اپنا چہرہ کعبہ کو بنا لو ترضیٰ, تاکہ تم راضی ہو جاؤ. ساری دنیا اللہ کو راضی کر رہی ہے, اللہ اپنے نبی کو راضی کر رہا ہے. کیوں؟ ساری دنیا میں جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, میں تو وقت ہے ورنہ بھی جاتا اس طرف کہ اللہ کے اللہ نے اس امت پر کتنا احسان کیا ہے, کتنا احسان کیا ہے اس کو گنوانے جاؤں گا ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا. مختصر اشارہ کر کے چلتا ہوں عظمت انسان پر. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, وخیر میں کیا فرمایا کہ دنیا میں کتنی مخلوقات میں نے پیدا کی. اللہ فرماتے ہیں 18,000 سے زیادہ مخلوقات اللہ پاک نے پیدا فرمائی, ان تمام میں میں نے تجھے انسان بنایا ہے, دو آنکھیں دو کان, اور انسان بنا کر کے میں نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا, میں چاہتا تمہیں کوئی جانور بنا دیتا, کوئی حیوان بنا دیتا, کوئی کیڑا بنا دیتا, کچھ بھی بنا دیتا, میں نے تجھے انسان بنایا. اور انسان بنانے پر بس نہیں, آگے دوسری بات, انسان بنانے کے بعد اللہ نے فرمایا سورۃ یاسین میں انما اراد شیئاً ان یقول له کن, ساری مخلوق کو میں نے یوں کہا ہو جا ہو گئی, ہو جا ہو گئی, سانپ ہو جا ہو گئی, ساری مخلوق. حدیث میں ہے خلقت بیدی, انسان میں نے تجھے ہو جا سے نہیں, میں نے اپنے ہاتھ سے تجھے پیدا کیا.
سبحان اللہ,
اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے, اتنا بڑا احسان, اتنا بڑا احسان انسان پیدا کرنا, بڑا احسان. اور اس کے بعد پھر انسانوں میں بھی اللہ اپنے ہاتھ سے پیدا کرے, اس سے بڑا احسان. اور اس کے آگے انسان تو یہودی بھی ہے, انسان تو مجوسی بھی ہے, عیسائی بھی ہے, سکھ بھی ہے, ہندو بھی ہے, ایتھیسٹ بھی ہے, کتنے کافر ہے جو انسان ہے, لیکن میں نے تجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو نے اپنے قلبے سے میں نے پروایا ہے, اور مسلمان کے گھر میں تجھے میں نے پیدا کیا ہے. یہ بھی اللہ کا اتنا بڑا احسان. اور اس کے آگے فرمایا میں نے پیدا تو کیا سارے انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک, کسی کو آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, زکریہ علیہ السلام, لیکن تجھے میں نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا.
سبحان اللہ,
جن کی امت میں آنے کے لیے انبیاء بھی ترپتے تھے, امیدیں کرتے تھے کہ نبی نہ بنایا جائے بلکہ آخری نبی کی امت میں ہی پیدا کر دیا جائے. اس پر لمبی لمبی بحث ہے پھر کہ عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے, موسیٰ علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی وغیرہ, بہت ساری باتیں. اس سے بھی بڑا احسان یہ ہے اللہ پاک نے فرمایا پھر انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں نے تجھے اپنا خلیفہ بنایا. میں نے فرشتے کو نہیں کہا کہ تو میرا خلیفہ ہے, میں نے جنات کو نہیں کہا تو میرا خلیفہ ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں نے آدم کو, بنی آدم کو اپنا خلیفہ بنایا. تو فرشتے کیا کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے زمین میں, فتنہ کریں گے, فساد کریں گے, خون ریزیاں کریں گے, کہ ہم تمہاری عبادت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ایک جملے میں جواب دے دیا انی اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, میں نے تم کو دکھ درد نہیں دیا اے میرے فرشتوں, میں نے تمہیں ماں باپ نہیں دیا, میں نے تمہیں اولاد نہیں دی, میں نے تمہیں شادی کرنے کا نہیں کہا, میں نے تمہیں پیشاب اور پاخانہ نہیں دیا, میں نے تمہیں دنیا کی تکلیفیں نہیں دی, سر کا درد نہیں دیا, کمر کا درد نہیں دیا, شوگر کی بیماری نہیں دی, ڈائبٹیز کی بیماری اور کوئی بیماریاں نہیں دی,
نہیں, تم تو نور سے پیدا ہوئے, جاؤ. وہ میرے خلیفہ وہ ہوں گے جن کے ماں باپ بھی ہوں گے, اولاد بھی ہوگی, جن کے بچے بھی ہوں گے, بیوی بھی ہوگی, دکان کا پرابلم ہوگا, کبھی کام کے لیے جاب پر جانا ہوگا, کبھی بچہ بیمار ہو جائے گا, کبھی ماں بیمار ہو جائے گی, اور ان تمام حالات میں دکھ اور درد کے باوجود رات کے اندھیرے میں اٹھ کر پانچوں نماز کے لیے میرے سامنے آ کر سجدہ کرے گا. انی اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ اکبر. اے میرے فرشتو, تمہاری نظر تو نمرود پر ہے. اللہ فرماتے ہیں میری نظر تو ابراہیم علیہ السلام پر ہے. انی اعلم ما لا تعلمون, اے میرے فرشتو, تمہاری نظر قارون پر ہے اور فرعون پر ہے. میری نظر تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر ہے. تمہاری نظر تو ابو جہل پر ہے. میری نظر تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. تمہاری نظر تو عتبہ اور شیبہ پر ہے. میری نظر تو ابو بکر, عمر, عثمان اور علی پر ہے اور صحابہ کرام پر ہے. اللہ اکبر. تمہاری نظر کافروں پر ہے. میری نظر تو دنیا کے ولی, کتب اور ابدال اور نیک, اور رات کے اندھیرے میں اٹھ کر میرے سامنے سجدہ کرنے والوں پر ہے. انی اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. مجھے پتا ہے میں ان کو کس لیے پیدا کرتا ہوں.
سبحان اللہ.
یہ بڑا احسان, اس سے بھی بڑا احسان. لیکن اللہ پاک نے احسان بے شمار کیے, اس سے بھی بڑا احسان. فرمایا سارے فسجدوا الا ابلیس, سب سجدہ کرو مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. سب نے سجدہ کیا. اللہ فرماتے ہیں ابا واستكبر وكان من الكافرين, یہ شیطان جو تھا یہ تو میری کئی ہزار سال تک عبادت کر چکا تھا اور کرتا تھا, لیکن ایک تیری عظمت کو اس نے نہیں مانا تو میں بھی اس کا دشمن ہو گیا. یعنی جیسے وہ انسان کا دشمن, فرمایا جو تیرا دشمن وہ اللہ کا بھی دشمن ہے. ورنہ میری تو عبادت کرتا تھا لیکن میرے حکم کو نہیں مانا, جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن ہے. آگے اس سے بھی زیادہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اللہ نے احسان جتلا نہیں, احسان کیا ہے, احسان جتلایا نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے جس پر احسان جتلایا, اور وہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, میں نے سب کچھ دے کر احسان نہیں جتلایا لیکن تمہارے اندر اپنے خزانے سے ایک وہ نبی دیا جس کی کوئی مثال نہیں. اس نبی کو دے کر میں نے احسان جتلایا ہے کہ میں نے تمہارے اندر وہ نبی پیدا کیا جس کے بارے میں شیخ سعدی فرماتے ہیں بلغ العلا بے کمال ہی کشف التجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ شیرازی کہتے ہیں شیخ سعدی سے یہ چار شعر مجھے دے دو, میں اپنا پورا دیوان تمہیں دے دیتا ہوں, اشعار کا دیوان دے دیتا ہوں. فرمایا نہیں, ان چار شعر پر مجھے یقین ہے کہ قیامت میں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سفارش فرمائیں گے اور میرے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا. خیر ابھی تو بات تو بڑی لمبی ہے, یہیں پر میں بس کرتا ہوں. ابھی تو اخلاق کو بیان کرنے تھے اور اس آیت کی تفسیر یوتی کربو کا فطر دا پر بہت ساری باتیں بیان کرنی تھی. اللہ پاک جو بات کہی گئی, میں یہ آخری بات کہہ دیتا ہوں. مولانا زکریا صاحب رحمہ, ہمارے دل میں, میں نے یہ بات اس لیے بیان کی کہ ہمارے دل میں نبی کی عظمت پیدا ہو. اگر عظمت نہیں ہوگی, عظمت ہی نہیں ہوگی تو پھر آدمی سنت پر عمل نہیں کرے گا. ایک سنت پر عمل کریں, یوں میرے نبی کی سنت ہے. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عجیب بات, 10 سال تک انہوں نے اعتکاف کیا وہاں, 10 سال مدینہ منورہ میں رہے, لیکن 10 سال میں کبھی بھی سامنے مواجہ شریف سے جام سلام کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں, وہاں سے تشریف نہیں لے گئے. پائٹی کی طرف جو اصحاب صفا سے کارنر تھا ابھی بند کر دیا, وہیں پر بیٹھے رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کی طرف. صرف 2 مرتبہ آگے سے تشریف لے گئے 10 سال میں, 2 مرتبہ. مولانا زبیر صاحب کاندل بھی فرماتے ہیں 2 مرتبہ, وہ بھی ایک مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمت اللہ علیہ عمرہ کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے تو ان کو کندھا دے کر, اور ایک مولانا ارشد مدنی, مولانا اسعد مدنی, مولانا اسعد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے, ان کو پیچھے پیچھے چلتے چپ چاپ پڑھتے چلے گئے سلام پڑھ کر اور باہر نکل گئے. صرف دو مرتبہ باہر جا کر کہا یوسف بن نوری حضرت مولانا سے, تم تو نبی کی اولاد میں سے ہو, مولانا اسد مدنی تم بھی نبی کی اولاد میں سے ہو, میں زکریہ گنہگار آدمی کہاں نبی کو اپنا چہرہ دکھا سکتا ہوں, کہاں دکھا سکتا ہوں, لیکن تمہارے پیچھے پیچھے آ گیا کہ جب نبی کا اپنی اولاد پر توجہ ہوگی تو ان کے صدقے مجھ پر بھی توجہ ہو جائے گی, میری مغفرت ہو جائے گی. حضرت نے یہ بات اس وقت بیان فرمائی. تو ہم ادب کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا, انشاءاللہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلو اجر مئۃ شہید, 100 شہید کا ثواب ملے گا ہر سنت پر عمل کرے. اللہ پاک مجھے اور ہم سب کو جو بات کہی گئی سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واہ خدا وا الحمد للہ اللہ اکبر.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
شان رسالت
زندہ باد.